نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں ہماری حیات جاویدانی چھپی ہوئی ہوتی ہے, یعنی وہ تریاق ہوتا ہے زہریلی چیزوں کا, یعنی توڑ, یعنی جیسے بیماری کی کوئی دوا ہو تو کون ایسا انسان ہوگا جو اس دوا کو استعمال نہیں کرے کہ وہ میری بیماری اچھی ہو جائے؟ تو ہر آدمی خوشی خوشی دوا کو استعمال کرے گا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں دونوں جہاں کی عافیت, چین, سکون, ٹھنڈک, اطمینان اور عذابات وغیرہ سے بچت ہو جائے گی, عافیت ملے گی, دونوں جہاں کی خوشی اور عافیتیں حاصل ہوں گی. تو کچھ ایسے اعمال, کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں, لیکن اس سے لوگ بہت زیادہ, اکثر لوگ نفرت کرتے ہیں, نفرت, غصے میں آ جاتے ہیں, برا مان جاتے ہیں, الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, حتیٰ کہ دین مخالفت میں چلے جاتے ہیں, حتیٰ کہ کفر بکنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ بھائی اس میں تو چین اور سکون چھپا ہوا تھا, اس میں تو مصائب کا علاج چھپا ہوا تھا, اس میں تو بیماریوں سے نجات چھپی ہوئی تھی, بلائیں مصیبتوں سے نجات چھپی ہوئی تھی, ان چیزوں سے آپ نفرت کر رہے ہو, ان چیزوں سے گھبرا رہے ہو, وہ چیزیں پسند نہیں کر رہے, تو پھر ایسے لوگوں کی ہلاکت یقینی ہے. حضرت والا فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے پیارے مرشد عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ خدا اس دن سے بچائے کہ کسی بیمار کو, کوئی بیمار اپنی بیماری پر عاشق ہو جائے, خدا اس دن سے بچائے. کیونکہ اگر کوئی بیمار اپنی بیماری پر عاشق ہو گیا تو وہ کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا اپنی علاج کرانے کے لیے, کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں گیا اور مجھے شفا ہو گئی تو بیماری سے جان چھوڑ جائے گی. تو اس چکر میں اگر وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا اور وہ مزے لے رہا اس بیماری سے, تو کیا ہوگا؟ پھر وہ بیماری پھر ایک وقت آئے گا کینسر کی شکل اختیار کرے گی, اور پھر دنیا کا کوئی طبیب اس کو صحیح نہیں کر سکتا اور موت یقینی ہے. تو یہی معاملہ جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں, کوئی ڈر سے اگر اللہ والوں کے پاس نہیں جا رہا, اگر میں چلا گیا تو گناہ چھوٹ جائیں گے, تو اس چکر میں جاؤ نہیں, جو حرام مزے کرتے رہو تو ہلاکت یقینی ہے, مرے گا وہ, دنیا اور آخرت میں نہیں, پریشانی اور بلائیں گی. تو بہرحال, تو جن چیزوں میں ہماری عافیتیں چھپی ہوتی ہیں بہت سے لوگ اس سے چڑھتے ہیں, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں. وہ جو خاص چیز جو جتنی جس بات کرنے سے پہلے اتنی تمہید باندھی ہے, وہ ہے ہمارے اسلام, دین اسلام کا ایک شعبہ, عمل بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ نیکیوں کو حکم کرنا اور گناہوں سے منع کرنا. تو آدھی آیت تک تو سب لوگ برداشت کر لیتے ہیں, عمل بالمعروف, نیکیوں کا حکم کرنا, کوئی ابھی نماز پڑھ لیں, ہاں جی دعا کریں اللہ میں توفیق دے, خوش ہوں گے, فضائل بیان کریں, اچھی بات ہے, قرآن پاک ذکر اذکار کی کسی کو تعلیم دے کرنا بھی بہت اچھی بات ہے. تو یہ تفسیر کا ایک رخ ہے, تو اعلیٰ حکم عمل بالمعروف. اصل میں جو تکلیف ہوتی ہے, جو لوگ اچھلنا شروع کر دیتے ہیں بعض لوگ, اور وہ بتکنا شروع ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ مغلظات بکنے لگتے ہیں, گالیاں تک بکنے لگتے ہیں, وہ دوسرا شعبہ ہے بھائی, نہیں وہ نہیں عن المنکر, گناہوں سے منع کرنا, برائیوں سے منع کرنا. تو دعوت اللہ کے دو حق ہوتے ہیں, دو رخ ہوتے ہیں, کہ نیک کام کی دعوت دینا, نیک اعمال کی طرف, اور گناہوں سے منع کرنا. تو یہ دونوں چیزیں علماء اور مشائخ کرتے ہیں, ماشاءاللہ علماء اور مشائخ کر رہے ہیں, اور اس میں برا ماننے والی بات نہیں ہوتی کہ اگر کوئی گناہوں پہ روک ٹوک کر رہا ہے, کیونکہ جب تک علماء اور مشائخ اپنے بیانات سے, اپنے قلم سے اور اپنی تحریرات سے اور مختلف طریقوں سے جب تک وہ اس شعبے کو زندہ کر کے رکھیں گے, تو وہ خود بھی اپنے آپ کو بچائیں گے اور امت مسلمہ کو بھی اللہ کے عذاب سے بچاتے رہیں گے. یہ اتنا اہم شعبہ ہے. اور اللہ نہ کرے اگر عمل بالمعروف تو ہوتا رہا, لیکن اگر نہیں عن المنکر, برائیوں سے منع کرنا اگر چھوڑ دیا, پھر عذاب پکا یقینی ہے, عمل بالمعروف کے باوجود, عمل بالمعروف کے باوجود عذاب پکا یقینی ہے. یہ قرآن اور حدیث کا پورا خلاصہ بتا رہا ہوں. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی ہم میں لوگ ایسے موجود ہیں جو گناہوں سے, برائیوں سے منع کرنے والے لوگ موجود ہیں. یہ الگ بات ہے, بہت کم ہیں. बहुत कम है, तो लेकिन मौजूद हैं। तो जब तक हम शुक्र अदा करें जब तक ये हमें मौजूद हैं, तो अल्लाह के अज़ाब नहीं आ रहे हमारे ऊपर। गुनाहों से मना करने पर अल्लाह के अज़ाब रुके रहते हैं, और जब कोई रहेगा ही नहीं गुनाहों से मना करने वाला, फिर अज़ाब आएगा। लाख मीठी मीठी बातें करता रहे, फ़ज़ाइल बयान करता रहे आदमी, उसकी वजह क्या है कि जब तक आदमी नेक अमाल कर नेक तबलीग करता रहता है और अच्छे फ़ज़ाइल बयान करता रहता है, कोई आपकी मुखालफत नहीं करेगा। लेकिन जब आप बोलेंगे ना किसी को, मिसाल के तौर पर भाई ये आप मोबाइल पे आप गंदी चीज़ें देखते रहते हैं, ये क्या चीज़ है भाई, प्यार से आप बोलें जैसे ही बोलें तो भड़क जाएंगे लोग। इसी तरह कोई अपनी दोस्त को भी बोले भाई तुमने बेटियों को अपनी लड़कों के साथ तुमने कॉलेज में पढ़ा रहे हो, कोचिंग सेंटर में, सही नहीं, आजकल का माहौल बहुत बुरा है, ये है नहीं आलिन मुनकर, अब पता चलेगा, देखें फिर सामने वाले की तेवरियों पे कैसे बल पड़ते हैं, कैसे उसकी आंखों में खून उतर के आता है। खबरदार ऐसी बात नहीं करना, हमने अपनी बच्चियों की अपने बेटों की बड़ी आला और शानदार तरबियत की, हमारे घर का ऐसा माहौल नहीं है। ये बहुत ही जाहिलाना बात होती है, जाहिलाना। ये अपनी तरबियत पे एतमाद करके और फिर गलत माहौल में भेज देना, यह कुरान और हदीस के खिलाफ है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, क्या वही ना जाने जिसने पैदा किया, अलम यालमु, जो क्या अल्लाह वही ना जाने जिसने पैदा किया। अल्लाह कह रहे मैंने तुम्हें पैदा किया, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अपने नफ्स पे भरोसा मत करो, अस्बाब गुनाह से दूर रहो। ऐसे हजरत वाला फरमाते थे इसकी मिसाल में यूं कि ऐसा कैसे हो सकता है कोई पानी में उतरो और गीला ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है कोई पानी में उतरे गीला ना हो। भाई गीले पानी में उतरो गीले तो होगे, इसमें नेक और बद का चक्कर नहीं है, चाहे मुत्तकी हो परहेजगार हो। नेक को अक्सर ही मफहूम बताता रहता हूँ, कोई अल्लाह वाला भी हो, मुत्तकी भी हो, परहेजगार भी हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि किसी के दिल में बदगुमानी नहीं आए, मैं अपने आप को शामिल करके बात करता हूँ कि अगर मैं भी अगर होऊंगा और किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लूंगा लड़कियों औरतों के साथ सारा दिन, तो मैं भी चंद दिनों तक तो मज़ाहमत कर लूंगा, लेकिन फिर आखिर में मैं भी हलाक होऊंगा, मैं भी बर्बाद होऊंगा। इसके बाद क्या बात रहेगी, क्योंकि अल्लाह के हुदूद को हम तोड़ते हैं। अल्लाह ने हुदूद बता दी कि भाई देखो जब तक तुम बचे रहोगे गुनाहों के अज़ाब से बचे रहोगे, तक़वा रहेगा गुनाह से अल्लाह के अज़ाब से बचे रहोगे, अगर तुम अज़ाब गुनाह को करीब किया या तुम अज़ाब गुनाह के करीब गए तो फिर अल्लाह की पकड़ आएगी और तुम नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, हमने पैदा किया, तुम कमज़ोर हो, फिसल जाओगे, मर जाओगे, तुमसे वो गुनाह हो जाएगा। हजरत वाला फरमाते हैं जो ला तक़रबू पर अमल नहीं करेगा, ला तक़रबू पर अमल नहीं करेगा तफ़अलू हो जाएगा, यानी उससे फाल हो जाएगा, उससे वो काम हो जाएगा। तो इसलिए नफ्स पे भरोसा करके अस्बाब गुनाह को करीब करना खुद या अपनी बहन बेटियों को गंदे माहौल में छोड़ देना और कहना जी मैंने बड़ी शानदार तरबियत की, तो इसका मतलब ये निकलता है कि अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये कमबख्त अपने आप को अल्लाह से ज़्यादा अक्लमंद ज़हीन समझ रहा है, अल्लाह को बेवकूफ़ समझ रहा है, ये कुरान और हदीस से ज़्यादा आला और अफजल और मंतकी आदमी है। ये तकब्बुर की अलामत है। तकब्बुर की तारीफ़ क्या होती है, एक तो आम तारीफ ही है, दो जुज से बनता है तकब्बुर। वो क्या होता है कि लोगों को हकीर समझना, कमतर समझना, जलील समझना, किसी भी अदबार से अपने आप को ऊंचा आला दर्जे का समझना। दूसरा जुज बनता है हक बात सामने आने पर कबूल ना करना। हक बात सामने आ रही है लेकिन मैं ना मानूं। भाई इजमा सुन्नत है जो बातें कह रहा हूँ, ये मेरी या किसी हमारे शेख की बात नहीं है, कुरान और सुन्नत का इजमा इस बात के ऊपर। तो इसलिए उलमा मशाइख हम में मौजूद हैं अल्लाह वाले, और वो गुनाहों से मना कर रहे हैं, बुराइयों से मना कर रहे हैं, तो शुक्र अदा करें कि अल्लाह का अज़ाब रुका हुआ है। ये हैं तो इनसे, इन लोगों के वजूद से हमारा वजूद है, ये नहीं रहे हम भी नहीं रहेंगे। दलील भी सुन लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुलासा मनकूल है कि जब तक रूए ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह करने वाला मौजूद है तो उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। क़यामत जो है फासिक फाजिर और काफिरों के ऊपर आएगी, मुसलमान नहीं रहेंगे जब तक एक भी अल्लाह अल्लाह करने वाला, क़यामत रुकी है। चांद सूरज का निज़ाम चल रहा है, कायनात का निज़ाम चल रहा है, लेकिन जब कोई रहेगा ही नहीं अल्लाह का अल्लाह करने वाला, फिर अल्लाह हुक्म देंगे कि चांद सूरज पर जब मेरा नाम लेने वाला ही नहीं रहा तो ऐ सूरज तुम लोग किस काम के, गरक हो जाओ, ख़त्म करो, पहाड़ जो है तबाह हो जाएंगे, पूरी ज़मीन आसमान सब तिलपट हो जाएंगे, तबाह हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि अब अल्लाह का कोई नाम लेने वाला नहीं रहा। अल्लाह, तो इस तरह बहुत फिक्र की इस वक्त ज़रूरत है। आज एक हदीस शरीफ हम अक्सर सुनते रहते हैं कि सबसे अदना दर्जा ये है, अगर कोई गुनाह होते हुए देखे तो अगर कुदरत है तो उसको हाथ से रोके, अगर हाथ से रोकने की कुदरत नहीं है तो उसको ज़बान से मना करे कि भाई ये गुनाह का काम है, बाज़ आओ। और सबसे तीसरा दर्जा वो क्या है कि अगर ना आदमी हाथ से रोक सकता है ना जुबान से रोक सकता है, फसाद होने का डर है तो कम से कम दिल में बुरा समझ ले। तो ये दिल में बुरा समझना ईमान का सबसे अदना दर्जा है, सुनते रहते हैं ना भाई। तो ये हम लोगों को अक्सर को ये तीसरा अदना दर्जा भी हासिल नहीं है। वजह क्या है कि हम तो उसमें हिस्सेदार बनते हैं, दिल में बुरा क्या समझ आप, तो हम हिस्सेदार बने हुए गुनाहों के कामों में। जैसे छोटी सी तकरीबें, मेहंदी, माइयो, शादी, गैर शरी तकरीबा, ये सब क्या है, कोई मुखालफत करता है, एक एक हजार का पूरा पूरा खानदान देखा गया। बड़े से अक्सर बड़े बड़े दाढ़ी टोपी वाले भी लोग नजर आते हैं, माशाल्लाह टोपियां भी होती हैं, टखनों से पैंचे होते हैं, और वहां जाके देखे बैंक्यूट लॉन में मिक्स गैदरिंग में बैठे होते हैं, अक्सरियत औरतों के साथ बदनजरी कर रहे होते हैं। अफसोस तो सख्त होता है, जो बेचारे बेदीन हैं उनको हम क्या बोले, अभी तो दीनदार लोगों का ये हाल है। तो दीनदारी है ये दुकानदारी है, तो उन्होंने रोकट रोका क्यों नहीं, ऐसी तकरीबात का बायकाट क्यों नहीं किया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ऐसी मजलिस जो खुल के अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो मत जाओ, और अल्लाह की अतात के आगे मखलूक की अतात नहीं की जाएगी। यानी जब कोई गुनाह का मौका हो तो सब हुकूक लिबाद अदा नहीं करेंगे, क्योंकि हराम काम हो रहा है वहाँ। उस सब लोग कहते हैं हुकूक लिबाद भी कोई चीज़ है, अरे वो दूसरी चीज़ है, विरासत के मामला हो, लेन देन के मामला हो, वो आप हुकूक लिबाद अदा करो, ये थोड़ी हराम कामों में जुट जाओ कि ये हुकूक लिबाद का काम है। तो ये लोगों को बरगलाया जाता है, तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो सब लोग बैठे हुए मूवी तस्वीर बना रहे होते हैं दाढ़ी टोपी में और बैठे हुए, क्या करें इसको, उसको फिर शरी हुज्जत भी बन जाता है। बाप लोग फिर कहते हैं अगर ये गलत काम होते तो इतने बड़े ये तो दाढ़ी टोपी वाले हैं और इनकी तो फला फला इनकी दीनी इनको मनसब भी हासिल है तो वो कैसे आ गए, तो उसको शरी हुज्जत बना लेंगे। अरे भाई हम हर एक को चलते फिरते दाढ़ी वाले को अपना आइडियल ये इमाम थोड़ी बनाएंगे, हम तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन अल्लाह वालों को कि जो हमें बिल्कुल रसूल अल्लाह सल्लम के नक्शे कदम पे चलाने की कोशिश करेंगे उनको फॉलो करेंगे। ये सब तो पता नहीं फितने का दौर है, कौन कौन चल रहा है सब मार्केट में, हर तरह का मौलवी है, ये थोड़ी है हर मौलवी को देख के हम चलना शुरू कर देंगे। सही है, तो ये चीज़ होती है। तो गुनाहों से मना करने पर लोग आप दिल में भी बुरा नहीं समझते बल्कि उसमें हिस्सा लेते हैं, और अगर बोलो कि भाई बात यूँ नहीं यूँ है तो लोग चीख पड़ते हैं, चराखपा हो जाते हैं और लड़ने लगते हैं कि भाई क्यों पार्टीशन करें, सब अपने ही तो हैं, सब अपने ही तो हैं। तो ये तबलीग अल्लाह को चाहिए ज़्यादा, दावत अल्लाह का काम, अमल मारूफ भी करना है हमें और नेक अमाल का हुक्म भी देना और गुनाहों से मना करना होगा। तो कुरान पाक की ये पूरी एक आयत है, ये आयत भी है और अहादीस मुबारक में भी इसकी तफसीलात आई हैं और इस पर इजमा सुन्नत है, ये इख्तलाफी बात नहीं है, ये मसला समझ लें। 1400 साल से उम्मत का इजमा है इस बात के ऊपर। तो आज जो है बहुत ज़्यादा फिक्र की बात है कि इस तरफ तवज्जा उस हिसाब से नहीं दी जा रही जिस हिसाब से देनी चाहिए। अगर ये इस तरफ तवज्जा नहीं दी तो अल्लाह का अज़ाब यकीनी है, समझ लीजिए। ये आज जो है घरों का माहौल, अब इसमें भाई दावत इल्लाह का जो कोई काम कर रहा है, जो फ़र्ज ऐन जो है दीन की दावत देना, वो घर के बाप को अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कु अनफुसिकुम अहलिकुम नारा, कि बचाओ, बाप को कह रहे हैं बाप को, ऐ बाप ऐ सुन अच्छी तरह, बचा अपने आप को जहन्नम की आग से और अपने बीवी बच्चों को, पहले अपने आप को फिर अपने बीवी बच्चों को, रोक टोक करनी है, गुनाहों से मना करना है बीवी बच्चों को, बाद में पहले अपने आप को बुराइयों से गुनाहों से बचाना है। क्यों, जैसा बाप होगा बीवी बच्चे वैसे ऑटोमेटिक खुद ब खुद वैसी हो जाएंगे। अक्सर मिसाल देता रहता हूँ, कोई क्रिकेटर होगा अब्बा, तो क्या उससे पूछो भाई क्या करेंगे आप बच्चे का, बेटा जो आपका क्रिकेटर बनाऊंगा, अदाकार होगा कहेंगे बेटे को क्या बनाऊंगा, अदाकार बनाऊंगा। तो जो जिस फील्ड का मास्टर होगा वो अपनी औलादों को वही चीज़ बनाता है, ऐसा ही है ना। तो बस जब कोई अल्लाह वाला बन जाएगा तो कहेगा भाई अपने औलादों को अल्लाह वाला बनाऊंगा, तो सीधी सी बात है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रुख किया है, सबसे पहले जो फ़र्ज है दावत अल्लाह का काम करने के लिए, बाप को हुक्म देना खुद तकवे पर आओ, गुनाहों को छोड़ो, फिर बीवी बच्चों की तरफ तवज्जो दो, और आगे क्या फरमाया, जहन्नम की आग से बचाओ, और जहन्नम की आग से जिस पर बड़े तनखू गालिम फरिश्ते हमने मुकर्रर किए अज़ाब देने के लिए, और वो ज़रा रहम करने वाले नहीं है, ज़रा वह रहम नहीं करते, वो हमारे हुक्म को देख रहे हैं, डरा रहे हैं। देखो स्पेशल फोर्स है, ऐसे ख़तरनाक है, कह रहे हो बहुत कोई, एक तो आम फरिश्ते होंगे लेकिन यहाँ फरमा रहे हैं घर के बाप को, देखो डर जाओ, स्पेशल फोर्स के फरिश्ते बहुत ज़ालिम हैं, बहुत सख्त हैं, वो रहम नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर, ये थोड़ा सा इनको रेस्ट दे दो, पानी वानी पिलाओ, हमने इनकी पिटाई लगाई, अल्लाह कह रहे हैं वो रहम नहीं करने वाले, वो मेरे हुक्म को देख रहे हैं कि हमने उन फरिश्तों को तुम्हारे ऊपर अज़ाब के लिए मुसल्लत किया, किस किस तरह से अल्लाह फरमा रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन ये मतलब नहीं है घर में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दे कि जी मैंने कुरान पाक की एक आयत सुनी है, पता लग सब घर वाले भी तक गए भाई कहाँ जा रहे हैं, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि प्यार मोहब्बत से, अब ये कि अमल बिल मारूफ तो करना है और गुनाहों से बुराइयों से मना करना है, लेकिन ये हुनर भी अल्लाह वालों से सीखना है। تمیز سے، ادب سے، اخلاق سے، محبت سے، پیار سے، کہیں بول کے، کہیں چپ ہو کے، کہیں مسکرا کے، کہیں کوئی نہیں سن رہا تو خود عملی تبلیغ کر کے، عملی طور پہ نیک اعمال تقوی والے کر کے دکھائے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ پورے گھر میں پھیلے گی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ احکام تبلیغ میں پرچہ ایک چھوٹا اس میں انہوں نے لکھا ہے، کہیں بولنا تبلیغ ہے، کہیں چپ رہنا تبلیغ ہے، کہیں مذاق کرنا تبلیغ ہے، کہیں ڈانٹنا تبلیغ ہے، اور کہیں خود خاموش رہ کے عمل کر کے دکھانا یہ تبلیغ، اور یہ جو خود خاموش رہ کے چپ رہ کے عمل کر کے دکھانا یہ سب سے مؤثر جاندار تبلیغ ہے، اس سے اس کے اثرات بڑے مرتب ہوتے ہیں۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو آج جو ہے بھائی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ صوفی بنے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ہوا میں اڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ایسا ان کا دینداری ہوتی ہے، کوئی تہجد چاش طوابین وغیرہ کچھ ان کی ماشاءاللہ سب بہترین طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن بچیاں بے پردہ پھر رہی ہیں، ٹی وی بے پردہ پھر رہی ہے، مووی تصویریں چل رہی ہیں، نیٹ چل رہا ہے، موبائل پہ سب گندی چیزیں چل رہی ہیں، صوفی صاحب مسجد سے ہی باہر نہیں آ رہا ہے۔ ارے بھائی یہ کون سی صوفیت ہے، یہ کیا صوفیت ہے، یہ تو اللہ کو عذاب والے بلانے والے کام ہیں۔ تو آپ اپنی فکر کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت مبارک حالت ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو بھی تو فکر کریں، وہ کس رخ کے اوپر جا رہے ہیں، ان کے کیا اعمال ہیں، یہ بھی تو اللہ پوچھے گا۔ آیت پڑھ کے بھی بتا دی کو انفسکم اہلکم نارا، تو پھر اس کے بعد کیا دلیل رہتی ہے۔ اب اس کے اوپر فضائل اعمال میں شیخ الحدیث ذکریٰ صاحب رحمۃ اللہ نے حدیث شریف لکھی ہے نا، بیان فرمائیے اس کا خلاصہ ہی اللہ کو اسی میں فرمائے کہ جبرائیل امین کو اللہ نے حکم دیا جو ایک بستی ہے اس پر عذاب نازل کر دو، نافرمانوں کی بستی ہے، تو جبرائیل امین نے فرمایا یا رب کریم اس میں تو ایک تیرے کا اللہ والا متقی بندہ بھی موجود ہے جو ایک لمحہ تیری یاد سے غافل نہیں ہوتا، تجھے ناراض نہیں کرتا، متقی ہے، تو فرمایا اس کو بھی غرق کر دو، اس کو بھی ہلاک کر دو۔ تو جبرائیل امین کو پھر اللہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میری نافرمانیاں دیکھتا تھا، الفاظ پہ غور کیجیے گا، کہ جب وہ میری نافرمانیاں یعنی گناہ دیکھتا تھا تو اس کے ماتھے پر شکن نہیں پڑتی تھی، اس کو بھی غرق کرو، اس کو بھی تباہ کرو، یعنی اپنی آخرت قبر کے ساتھ، اپنے تقوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کی اور دوسرے مسلمانوں کی فکر کرنا یہ لازم اور فرض ہے۔ پہلے دائرہ اختیار جو ہے ہمارے اپنے بیوی بچے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ تدریجن یہ فرض ہے یعنی گھر والوں کی اصلاح، پھر باقی درجہ بدرجہ اس کے ساتھ پھر آدمی کے معاملات ہیں جتنے اختیار میں۔ اس پر بھی مسئلہ سمجھ لیجیے کہ برائیوں سے منع کریں تو وہی بات کہ محبت سے، پیار سے، اللہ والوں کے مشوروں سے چلیں، خود سے کوئی سخت ایکشن نہ لیں، نہیں تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دین سے جڑنے کے بجائے دین مخالفت میں چلو گھر والے چلے جائیں گے، دین مخالفت میں چلے جائیں گے، تو یہ بڑا حساس طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا جیسے حضرت کا بھی اشعار کیا سنیں، درد دل اگر سیکھنا ہو یا دوست ہو ساتھ میرے رہو پھر ہم تمہیں سکھائیں گے، اللہ کی محبت ہو یا دینی معاملات ہوتے ہیں تو اللہ والوں سے مشورہ کرنا چاہیے کہ بھائی اس طرح کا معاملہ ہے، کوئی میری سن نہیں رہا، تو پھر وہ اللہ والوں کی دعائیں ہوتی ہیں، توجہات ہوتی ہیں اور ان کے بتائے ہوئے کچھ اعمال ہوتے ہیں، اس کی برکت سے گھر والے بھی آ جاتے ہیں ہدایت کے اوپر، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو خود زیادہ شیخ بننے کی کوشش نہ کرے گھر والوں کا، تو وہ نہیں ہوتا ایسا معاملہ، تو وہ پھر لوگ برداشت نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ مجاہدات نہیں ہوتے، تقویٰ نہیں ہوتا اکثر لوگوں میں، یہ وجہ ہے۔ لیکن اگر جس کو طلب ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، تو دیکھنے میں یہی آیا کہ الحمدللہ 99% اس کے گھر والے بھی جو شخص متقی ہوتا ہے وہ بھی دین پر آ جاتے ہیں ماشاء اللہ، تقوی پر آ جاتے ہیں، فکر تو ہمیں اللہ جل جلالہ تعالیٰ۔ تو یہ نہیں آنند منکر گناہوں سے منع کرنے کے اوپر کچھ احادیث مبارکہ ہیں، ذرا اس طرف بھی میں نے اس میں ذرا کچھ بتا دوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور بالضرور نیکیوں کا حکم کرتے رہو اور گناہوں سے روکتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دیں گے، پھر تم خدا سے دعا کرو گے اور دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی پہلے قسم اٹھا رہے ہیں پھر رسول اللہ بات آگے بتائیں، بات کو اہمیت بتانا ہے کہ محمد کی جان جس رب کے قبضے میں اس کی قسم، اس رب کی قسم کہ تم لوگوں کو نیک اعمال کی طرف بلاتے رہو، گناہوں سے منع کرتے رہو، نہیں تو اللہ اپنا عذاب بھیج دیں گے، عذاب آئے گا اگر یہ چیز نہیں کی ہم نے، پھر تم خدا سے دعا کرو گے اور دعا قبول نہیں کیے گا۔ آج یہ تو ہے کہ لوگ روتے رہتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، کہہ تو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑے تو قریب ہے اللہ ان سب پر اپنا عذاب مسلط کر دے گا۔ اب کسی ظالم کو دیکھا اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑا تو قریب ہے ان سب پر اپنا اللہ آگاہ مسلط کر دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ اللہ عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، فلا شہر کو وہاں کی بستی سمیر الٹ دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، ان لوگوں میں تیرا اے بندہ ایسا بھی ہے جس نے پلک جھپکنے تک کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، یعنی کم از کم اس کی جان بخشی کر دی جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے سمیر شہر کو الٹ دو، کیونکہ میری نافرمانیاں گناہوں کو دیکھ کر اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوتا تھا۔ فائدہ، یعنی یہ شخص اپنی یاد الہی میں لگا رہتا تھا، میری نافرمانی دیکھ کر اسے کوئی تکلیف، کڑھن، غصہ نہیں آتا تھا۔ سمجھنے کی بات ہے، گناہوں کو دیکھ کر خاموش رہنا، برا نہ کہنا، برا نہ سمجھنا، روک ٹوک نہ کرنا، اس بات پر اللہ تعالیٰ کو ایسا جلال آتا ہے کہ ظاہری نیکیاں بھی نہیں دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی ناجائز عمل کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر اس پر قدرت ہو تو اس کو ہاتھ سے بند کر دے، اس کی قدرت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے۔ فائدہ، آج کل لوگ قدرت رکھتے ہوئے بااختیار بھی ہیں، علم و حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ گناہوں سے لوگوں کو باز بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن مثلا گھر کا سربراہ، اکثر تعلیمی اداروں کے اساتذہ وغیرہ، مگر زبان سے کیا، دل سے برا جاننا کیا، گناہوں کی جگہوں سے راہ فرار کیا، بلکہ اسی جگہ قرار پکڑتے ہیں اور تمام گناہوں میں بھرپور حصہ لیتے ہیں، اور خوشی خوشی خدا کے خوف سے بے پرواہ ہو کر، بلکہ اگر کوئی اس طرف توجہ دلائے تو اس پر لعنت ملامت کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا۔ آگے ایک اور حدیث شریف درجہ ذیل اس کے جواب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت، وہ قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو گناہ سے نہیں روکتی، تو ان پر بھرنے سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ دوبارہ پڑھ لو، غور سے سنیے، اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت، وہ قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو گناہ سے نہیں روکتی، تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ تو بھائی، آج یہ وہی بات ہے کہ ایک مثال ہے، جیسے آج کل سالگرہ ہیں، عقیقے ہیں، جو تقریبات ہیں، یہ سب نافرمانی والی جگہ ہیں، تو کوئی روک ٹوک نہیں کرتا، لوگ قدرت بھی رکھتے ہیں، بڑے بوڑھے بھی ہوتے ہیں جن کا حکم بھی چلتا ہے، جن کی لوگ عزت بھی کرتے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا کوشش کریں تو شاید لوگ ان کی بات مان بھی جائیں، لیکن وہ گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے اکثر وہی سب سے بڑا کیا بولیں بس مخالفت میں چل رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی نوجوان متقی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو بڑے بوڑھے، بہت شکایت کثرت سے ملتی ہے کہ بڑے بوڑھے سربراہ کہتے ہیں، تم ہمیں دین سکھا رہے ہو، تم ہمارے کل کے آگے کے بچے، تم ہمیں اب سمجھاؤ گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تم غلط ہو ہم صحیح ہیں، وہ کچھ نہیں ہے ایسی بات، حقوق والی بات پورے کرنا ہے جہاں پہ جانا ہے۔ تو یہ بکثرت یہ چیزیں مل رہی ہیں سننے کو۔ غور اور فکر کا مقام ہے، عذاب کی بات گناہوں سے نہ روکنے پر آ رہی ہے، تو پھر اس وقت کیا نہ ہوگا جب گناہوں میں خوب شمولیت و معاون مددگار بنایا جائے۔ سنیے، آپ دوبارہ پڑھو، غور اور فکر کا مقام ہے، عذاب کی بات گناہوں سے نہ روکنے پر آ رہی ہے کہ روکا کیوں نہیں، لیکن اس وقت کیا ہوگا جب گناہوں میں خود شمولیت و معاون مددگار بنایا جائے، جس کی گدرا مثال شادی بیاہ و دیگر غیر شرعی تقریبات ہیں جن میں 500,000 لوگ شرکت کرتے ہیں، لیکن کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا کو دفع کرتا رہتا ہے جب تک اس کے حقوق سے بے پرواہی نہ کی جائے۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمیشہ فائدہ دے گا اور بندے کے اوپر جو عذاب و بلا کو دفع کرتا رہے گا جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی نہ کی جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اس کے حقوق سے بے پرواہی کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی نافرمانی کھلے طور پر کی جائے اور ان کو بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ فضائل اعمال، پتہ چلا لا الہ الا اللہ بھی ہم کرتے رہیں اور اس کے بعد غیر شرعی تقریبات میں بھی جاتے رہیں، گناہوں پہ خاموش بیٹھے رہیں، گھر کی بہن بیٹیاں جو ہیں بیویاں بے پردہ پھرتی رہیں اور یہ سب خود صوفی بنے پھرتے رہیں، تو بھائی اللہ کا عذاب نہیں رکے گا، آ کے رہے گا، کیونکہ گناہوں سے تو روک ٹوک ہو نہیں رہی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت قدے پر تشریف لائے تو میں نے چہرے انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں فرمائی اور وضو فرما کر مسجد تشریف لے گئے. میں حجرے کی دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمائے، لوگوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عمل بالمعروف اور نہیں علی المنکر کرتے رہو، مبادہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور وہ قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے، اور تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اور ممبر سے نیچے تشریف لے کر آ گئے. آج کل کے موجودہ حالات میں جید علماء اور مشائخ کو اس بات پر بہت تشویش حیرانی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ خطیب حضرات یا جو کوئی دینی منصب رکھتے ہیں اس حساب سے نہیں علی المنکر پر بیانات نہیں ہو رہا ہے، بات نہیں ہو رہی جس حساب سے گناہوں کی شدت ہے. آخر گناہوں سے بچنے کی بات کون کرے گا؟ کیا اس کے لیے کوئی اسپیشل فورس آسمان سے اترے گی؟ باپ بیٹی کے زنا کے واقعات بکثرت ہو رہے ہیں، محرم رشتوں، ماموں بھانجی، چچا بھتیجی، دیور بھابھی وغیرہ، سادی بہنوں کے بے حیائی کے واقعات، اس طرح کے واقعات کی تفصیل کسی مدرسے کے دارالافتاء میں اور خانقاہوں میں جا کر معلوم کریں کہ وہاں کیسے کیسے حیا سوز غیرت کے جنازے نکالنے والے خطوط آ رہے ہیں. ایک خط نہیں بلکہ بکثرت اسکول، کالج، یونیورسٹیز، تعلیمی اداروں میں جنسی اسکینڈل، یہ سب کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. آخر ان موضوعات پر کون بات کرے گا؟ درد دل کے ساتھ، امت کا غم رکھ کر، خوف خدا رکھ کر، آخر صرف اپنے ذوق کے حساب سے ہم کب تک دینی باتیں کرتے رہیں گے؟ امت کے اصل امراض پر، جس کی وجہ سے اللہ کے عذابات آنے کا اندیشہ ہے اور آ بھی رہے ہیں، اس پر بات آخر کب ہوگی؟ آخر کب تک ہم کسی سیاسی لیڈر کو اچھا یا برا کہتے رہیں گے؟ کافروں کو برا کب تک کہتے رہیں گے؟ حالانکہ قرآن پاک میں یہ بات مدلل طور پر موجود ہے، جس کا خلاصہ کہ جب ہم صاحب ایمان حق کے راستے کو چھوڑ کر فسق و فجور میں، شہوات میں، نفس پرستی میں غرق ہوتے ہیں تو مولا کا قانون حرکت میں آتا ہے، تو پھر دوسرے مصائب کے ساتھ ساتھ ظالم حکمران، مہنگائی، بیماریاں، تنگ دستی، قتل و غارت گری، جادو بد اثرات، غیر مسلم کافروں کا تسلط ہونا، یہ سب بلائیں ہم پر نازل کی جاتی ہیں کیونکہ تقوی کا فقدان ہو چکا ہوتا ہے. تو پھر آخر تقوی پر بات کیوں نہیں کی جاتی؟ الحمدللہ ہماری قوم کی اکثریت کا دل بہت نرم ہے اور زرخیز ہے، ذرا توجہ کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ محنت رنگ لائے گی. اس وقت دو یا چار لوگوں کے تقوی پر بات کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہنگامی طور پر بیانات کی ضرورت ہے کہ ہر علاقے کی مساجد میں کم از کم ہفتے وار تقوی سے متعلق بیانات کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے. کوئی عمل کرے یا نہ کرے، ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کریں، خود کو اور دوسروں کو ہلاکت سے بچاتے رہیں. اللہ جل جلالہ. تو بھائی اس طرف عزیزو، یہ جو بڑا خطرناک معاملہ اس وقت ہے، ایک تو ہم لوگ دیندار نہیں ہوتے، اور پھر جب ہم لوگ بھی نہیں ہوتے تو پھر اپنے گھر والوں کی ہم لوگ فکر نہیں کرتے. تو ہمیں پہلے خود دیندار بننا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے. اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے بھائی؟ کہ گھر والوں کو بیان سننے کا عادی بنائیں. اور بیان سننے کا عادی بنائیں، اس پہ ایک واقعہ یاد آیا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک حضرت کے مرید تھے اور نیک متقی تھے، نوجوان پرہیزگار بہت اللہ والے. شادی کا وقت آیا، خاندان میں کوئی ان کو لڑکی پسند آئی، بہت حسین تھی وہ لیکن بے پردہ اور دیندار بھی نہیں تھی. انہوں نے رشتہ دیا تو لڑکی والے تیار ہو گئے، لیکن وہ لڑکی نے شرط رکھ دی کہ بھائی مجھے پتہ ہے آپ بہت نیک ہیں، متقی ہیں، آپ ٹی وی نہیں دیکھتے، یہ نہیں، معاملات آپ کے ایسے ایسے ہیں، اور میں تو بے پردہ، اور میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں کہ اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو مجھے پردے کی بات نہیں کرنا، شادی کی بات تو میں اس شرط پہ شادی کروں گی، میں ٹی وی بھی دیکھوں گی، میوزک بھی سنوں گی، آپ اگر تیار ہو تو بتاؤ، بعد میں لڑائی جھگڑے نہیں کرنا. اس لڑکی نے پہلے صاف بتا دیا. اب وہ چونکہ دل کو بہت بھا چکی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا. شادی ہو گئی لیکن تھے متقی، چند دنوں تک برداشت کیا، پھر آخر میں برداشت نہیں ہو تو پھر انہوں نے روک ٹوک شروع کی، اس سے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. جب لڑائی جھگڑے شروع ہوئے تو طلاق تک نہ ہو تو پھر 6 مہینے میں وہ لڑکی جو تھی گھر جا کے بیٹھ گئی اور کہا مجھے طلاق دو. اور پھر حضرت سے انہوں نے مشورہ بھی کیا تھا شادی سے پہلے، حضرت نے منع فرما دیا تھا کہ دیکھو تم اللہ والے ہو، تمہارا اس سے کوئی میل نہیں ہے، کوئی دوسری متقی لڑکی دیکھ لو. لیکن انہوں نے پھر حضرت سے چھپ کے شادی بتائی بھی نہیں، حضرت کو شادی کر لی. بعض دفعہ انسان دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے. بہرحال پھر اس کے بعد شرم سے حضرت کے پاس بھی کم آنے لگے کہ حضرت کو پتہ نہ چل جائے، کہیں گے تم نے میرے خلاف جا کے شادی کری. بہرحال جب وہ گھر جا کے بیٹھی تو پھر دعا کی نہیں آئی، پھر پورا قصہ حضرت کو سنایا تو حضرت نے فرمایا رہے بتا دیتے ہم دعا کر دیتے، تم نے آنا بھی چھوڑ دیا. بہرحال پھر حضرت نے کہا جاؤ اور اس کو، یہ ہوتے ہیں اللہ والے کا، جاؤ اس سے معافی مانگو اور اس کو واپس لے کر آؤ اور بولو کہ جس طرح تم کہو گی میں اس طرح کروں گا. سب نے غیرت میں گناہوں پہ کیسے تیار ہو جاؤں، فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو پہلے، کہہ رہے ہیں جاؤ اس سے معافی مانگو اور اس کو لے کر آؤ اور جب وہ آ جائے تو اس کو بولو میں تمہاری 10 غلط باتیں مان رہا ہوں تو میری ایک اچھی بات مان لو، تم ہفتے میں ایک گھنٹہ، ہفتے میں ایک دن میں ایک گھنٹے میں میرے شیخ کی صحبت میں چل رہے کرو، بیان ہوتا ہے پردے میں بس. جب اس نے یہ بات کہی تو اس کے دل میں بھی نرمی آ گئی کہ چلو چلو بیچارہ میرا شوہر وہ 10 غلط باتیں میری مان رہا ہے تو ایک میں اس کی اچھی بات بھی مان لوں. اس طرح سے وہ پھر آنا جانا شروع کر دیا اور پھر وہ برداشت کرتا رہا گناہ کی اس کی چیزوں کو. ہوا کیا، پھر 3-4 مشکل سے گزرے تھے، 3-4 مہینے مشکل سے گزرے ہوں گے، تو اس کی اس لڑکی نے کہا اپنے شوہر کو کہ یہ منحوس چیز یہ گھر میں ایل سی ڈی لگا ہے، اب اس کو نکالنا ہے یا میں اس کو توڑوں، بتائیے آپ. وہ بہت حیران ہوئے تو بہت خوش ہوئے، تو یعنی ہوا کیا کہ بولا کچھ نہیں، بس جب آدمی کی زبان سے نہیں اثر ہو تو بھائی پھر کہتے ہیں نا صحبت میں آدمی لے کر آ جائے، تو صحبت میں ہماری صحبت جو ہوتی ہے عام لوگوں کی جو ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے اور اللہ والوں کی صحبت کے اثرات وہ کچھ اور ہوتے ہیں، وہ دل پلٹ جاتا ہے نا. تو ہم اپنے آپ کو ان سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے اللہ والوں سے، بہت بڑی نادانی بیوقوفی ہے جو اپنی بات چیت کو اور اپنی صحبت کو اللہ والوں کے ہم پلہ سمجھے. بہرحال ان کا گھر بھی بس گیا، وہ خاتون نے آئندہ چل کے شرعی پردہ بھی کیا اور ماشاء اللہ وہ شاندار اللہ والی بن گئی. تو بات یہ ہوتی ہے ڈنڈے کے زور پہ دین نہیں آتا، جب تک اللہ کی محبت قلب میں نہیں آئے گی. صحبت اللہ میں جانے سے محبت آتی ہے، محبت آتی ہے تو دین پر عمل ہو جاتا ہے، تقویٰ آ جاتا ہے، گاڑی فر کر کے چل جاتی ہے. محبت تو آئے، محبت صحبت اہل اللہ سے آتی ہے. کونوا مع الصادقین، اللہ پاک قرآن پاک میں حکم دے رہے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ. رحمان فصل بھی خبیرہ، رحمان کی خبر اس کے باخبر بندوں سے پوچھو. قرآن پاک میں تو اللہ حکم دے رہے ہیں اللہ والوں کے پاس جانے کا، اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی حدیث مبارکہ بیان فرمائی جس میں حکم دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں، کوئی بات ہے نا ایسی؟ دین پر استقامت کے ساتھ جمنا، اللہ کی محبت آنا، یہ صحبت اہل اللہ پر موقوف ہے. تو اپنے اپنے دائرۂ اختیار میں، چاہے کوئی وہ گھر کا سربراہ ہو، چاہے کمپنی کا کوئی باس ہو، یا جس کا جہاں تک دائرہ اختیار ہو، چاہے وہ نانا دادا ہو، نانی دادی ہو، یا جس کو جو بھی جو ہولڈ ہو، کوئی فیکٹری کا مالک ہو، جہاں تک اس کے اختیار میں ہو، تو اپنے گرد و پیش کے ماحول میں دین کو زندہ کرے. اگر کسی کی فیکٹری ہے، اللہ نے فائیو سروس بنایا، تو اپنے ملازمین کو پابند کرے کہ جب نماز کا وقت ہوگا آدھے گھنٹے کا گیپ دیا جائے گا، کوئی ایک آدمی بغیر شرعی عذر کے نماز نہیں چھوڑے گا، سب باجماعت نماز پڑھیں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں. بھائی دیر سے آنے پہ آپ ان کی تنخواہ کاٹ رہے ہو، دیر سے آنے پہ چھٹی کرنے پر آپ ایکسپلینیشن لیٹر آپ نکال رہے ہو، تو دنیا کے معاملے میں تو آپ اتنا فاسٹ ہو تو بھائی اللہ آپ کو دونوں جہاں میں نوازے گا، آپ کی قبر میں بھی اللہ پاک نور برسائے گا. آپ اپنی پاور کو ایسے بھی تو استعمال کرو. کتنی کمپنیوں میں ایسا ہوتا ہے لوگوں کی مرضی نماز پڑھے نہ پڑھے، باس کچھ نہیں کہہ رہا. ہاں باس نے یہ کہا ہے کہ 9:15 کا مطلب ہے 9:15، اس پہ سختی ہے، نماز پہ کوئی سختی نہیں. کیوں بھائی، آپ نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں؟ یہ بھی تو اللہ پوچھے گا. ایک حدیث شریف کا خلاصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رویت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی تم میں سے ہر آدمی کو کسی نہ کسی کا صاحب منصب بنایا ہوا ہے، تو اس کے منصب کے حساب سے اللہ پاک باس پرس کریں گے، چاہے وہ گھر کی والدہ کیوں نہ ہو. ان سے اللہ پوچھیں گے کیا شوہر تو تمہارا پیسہ کمانے میں لگا ہوا، تو بیچارہ صبح کو جاتا تھا رات میں آتا تھا، تم نے اپنے بچوں کی پالگت کیا کری، اپنے بیٹے بیٹیوں کی کیا تربیت ان کی کری، کیا تم نے ان کو اچھائی برائی بتائی، کیا دینی اور دنیاوی ان کو تعلیم دی. ماں سے سوال کیا جائے گا، باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بیوی بچوں کے کیا حقوق دیے، محبت سے چلے، پیار سے چلے، ان کو مارا پیٹا، ذلیل کیا، گالیاں دیں، یہ سب پوچھا جائے گا. ہر ایک تم میں سے نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور خاص طور پہ یہ ظلم تو بہت ہی ذلیل چیز ہوتی ہے، سارے گناہوں کا سردار ہے یہ، تو ظلم کرنا جو ہے، اور یہ تو بے تحاشا بڑھتا جا رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں اب بھی جو ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ وید بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، سمجھا کے ہم تھک گئے مر گئے، لیکن ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ظلم نہیں چھوڑ رہا ہے، غصہ نہیں چھوڑ رہا ہے، نہ اصلاح کرا رہے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں دنیا میں بڑے بااخلاق بنے ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسے پیارے مسکراتے ہوئے جائیں گے کہ پوری گلی کو سلام کرتے جائیں گے، لوگ کہیں گے بہت بڑے اللہ والے ہیں ماشاء اللہ. دفتر جائیں گے تو دیکھیں ان کا اخلاق، دنیا شش کر اٹھے گی، لیکن جب گھر میں آئیں گے لگے گا جلاد آ گیا، جلاد آ گیا کوئی. तारा मसीह कोई आ गया भी तलवार लेके गर्दन उड़ाना शुरू कर देगा सबकी। ये क्या धोखेबाजी बहरूपी। अरे जैसे तुम घर में हो बाहर भी तो वैसे ही रहो ना। बाहर कुछ है अंदर कुछ है। खुदा का खौफ नहीं है, अल्लाह का कहर से डर नहीं लगता, अल्लाह के अजाब से डर नहीं लगता। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला एक बार अपने गुलाम की पिटाई कर रहे होते हैं। ये हदीस शरीफ लातादाद दफा सुनाई है लेकिन किसी पे असर नहीं होता। अल्लाह माशाल्लाह किसी के दिल पे डाल दे। गुलाम को पीट रहे होते हैं, ये चारों खुलफ़ाए राशिदीन के बाद पांचवे इनका नंबर आता है। रसूल अल्लाह सल्लम के मुशावे थे, सारे सहाबा कराम इनसे बहुत मोहब्बत करते, इतने ऊँचे पाए के सहाबी रसूल। किसी बात पर गुलाम की पिटाई कर रहे होते हैं, पीछे से तफाफ असलम गुजर रहे होते हैं। इरशाद फरमाया, अबा मसूद एक बात याद रखना, जितनी कुदरत तुम्हें गुलाम के ऊपर है, तुम उसको मार पीट रहे हो, जुल्म कर रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा कुदरत अल्लाह को तुम्हारे ऊपर है। क्या मतलब कि तुम समझ लो मेरा गुलाम है, जो चाहे मैं सुलूक करूं। फरमाया कि बस ये तुम्हें एक महदूद कुदरत हासिल है, तो इससे कहीं ज़्यादा कुदरत अल्लाह को तुम्हारे ऊपर है। जब अल्लाह को अगर जलाल आ गया और उसने अगर तुम पर अवाब नाजिल कर दिया, फिर तुम्हारा क्या असर होगा। डराया असलम ने, बस उन्होंने मुड़ के देखा तो असलम तशरीफ लेके जा चुके थे। और क्या सहाबत है, खता हुई लेकिन कैसे वाले कि उसी वक्त फौरन पहुंचे थोड़ी देर में दरबार रिसालत में। और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लम, आपकी इस बात ने मुझे हिला के रख दिया, दिल में खौफ आ गया, और मैंने अपने गुलाम को माफ भी कर दिया और मैंने उसी वक्त उसको आज़ाद कर दिया। अब जवाब सुनिए क्या फरमा रहे हैं, अपने सहाबी को फरमा रहे हैं, ऐ अबू मसूद तुमने बहुत अच्छा किया, अगर तुम ऐसा नहीं करते जहन्नम की आग तुमको जुल्फा के हलाक कर देती। सहाबी रसूल को कह रहे हैं कि हलाक कर देती जहन्नम की आग। किस वजह से? जुल्म की वजह से, गुस्से की वजह से। आज किसका मुंह है कोई बोले मैं इतनी तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं बहुत बड़ा सूफी हूँ, मैं बहुत बड़ा अल्लाह वाला हूँ। सहाबी रसूल को तो ये कह रहे हैं अपने आपस में जुल्म के ऊपर से। पता चला जुल्म और गुस्सा इसका इलाज होता है। बैत होने का मकसद यही होता है। बैत होने का मकसद ये नहीं होता कारोबार चल जाए, पैसा आ जाए, बीमारी दूर हो जाए, मज़ा आ जाए, कैफियात हो जाए और मैं हवा में उड़ने लगूँ। ये सब दीगर बात की बात है। बैत होने का मकसद ये होती है जो मेरे अंदर जो जानवर पने के जो खजाइल हैं, जो गुनाह हैं, जो मेरे अंदर दरिंदगी है, हैवानियत है, जिन बातों अमाल मेरे जो गंदे हैं, जिनकी वजह से मैं अल्लाह के अजाब के नरगे में आ सकता हूँ किसी वक्त भी। किसी सच्चे अल्लाह वाला मुझे कोई मिल जाए, मैं उसके हाथ पर बैठूँ तो मेरे गुनाहों की इसलाह हो जाए, अमराज रजीला अखलाक हमीदा से तब्दील हो जाएँ, मेरे अमराज रजीला गुनाह परीदियाँ गंदगियाँ गुनाह सारी चीज़ें निकल जाएँ मेरे अंदर से, ताकि दुनिया और आखरत में अल्लाह के अजाब से बच जाऊँ, अल्लाह वाला बन जाऊँ, दुनिया भी शानदार हो, आखरत भी शानदार हो। बैत का इसलाह का यह मकसद होता है। आजकल पत्नी लोगों ने बैत को क्या बना लिया है। बाज लोग तो ऐसे होते कि शेख का दिल चाहता है उनको बैत से मारा जाए लेकिन बेचारे मुस्कुराते रहते हों, क्या बोलें। तो पता नहीं क्या मकसद होता है आने का। अरे भाई इसलाह कराओ, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। ये बार बार जो मैं ये बात रिपीट करता रहता हूँ इसलिए बोल रहा होता हूँ, हर बात मजबूर हूँ नहीं बता सकता। अल्लाह वालों के गुलाम है, अल्लाह हमें भी अल्लाह वाला बना दे। तो हजरत वाला रहमतुल्लाह भी फरमाते थे, बहुत ही सी बातें इसलिए बोल रहा होता हूँ, बार दफ़ा अल्लाह वालों के दिल पर कश विलाम उतरता है कि किसी एक के ऊपर बात रख के 70 लोगों को सुना रहे होते हैं लेकिन किसी एक को कही जा रही होती, क्योंकि अल्लाह देख रहे होते हैं। वो अल्लाह पाक अल्लाह वालों को बाज़ दफ़ा ऐसी नज़र देते हैं कि वो आने वाले छुपे हुए अजाब को देख रहे होते हैं कि अगर ये बाज़ नहीं आए थोड़ा सा वक्त रह गया आ जाएगा अजाब। मोहब्बत और फिक्र की वजह से डरा रहे होते हैं, बुरा मानने वाली बात नहीं होती, मोहब्बत से समझा रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं कि भाई जो काम कर रहे हो उसे बाज़ आ जाओ, अल्लाह की पकड़ करीब है, छुपाने से कुछ नहीं होगा। शेख हर वक्त साथ नहीं लगा हुआ घर में, शेख को नहीं पता लेकिन अल्लाह हर जगह आलम या आलम भी अल्लाह यारा अल्लाह फरमा चुके कि मेरे बंदे क्या तू नहीं जानता, तू हर वक्त मेरी निगाह में, मैं हर वक्त तुझे देख रहा हूँ। वो हुआ माँ को मईना माँ को तुम जहाँ भी अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह तो देख रहे हैं। फरिश्ते बैठे करामन कातिबीन हमारे सारे अच्छे बुरे अमाल देख रहे हैं, लिख रहे हैं वो अल्लाह। तो ये सारी बातें इसी भाई कही जाती हैं कि शेख जो होता है रूहानी बात की सी हैसियत रखता है, मोहब्बत रखता है, जिस तरह माँ अपने बच्चों से मोहब्बत रखते हैं और उनको बचाते हैं कि इन पर कोई तकलीफ ना आ जाए, परेशानी ना आ जाए, तो बाप दवा शेख होता है वो प्यार से समझा समझा के थक जाता है, तो फिर बाप दवा शेख पर जलाल तारी होता है अल्लाह की तरफ से कि उसको रोको टोको इनको समझाओ इनको, नहीं तो पकड़ यकीन ही इनकी। अगर कोई जिसकी किस्मत में समझना होता है समझ लेता, जो नहीं समझता अल्लाह जाने वो जाने। शेख की भी खद होती है, शेख की भी समझाने की। एक वक्त आता है शेख भी आवाज़ छोड़ देता, भाई जो हमने कहना था कहना सुनना था कह दिया, ज़बरदस्ती हम किसी पर मुसल्लत नहीं हो सकते, आगे बंदा जाने और उसका रब जाने। क्योंकि शेख को भी अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचाना होता है। शेख अगर कोई सही ड्यूटी नहीं करेगा तो अल्लाह का अजाब शेख पर आएगा कि तुम लोगों पर तुमने नकीर क्यों नहीं करी। वही बात अभी जो आज का बयान का मौजू भी यही है کہ نیک اعمال کی تبلیغ کرنا، دعوت دینا، اور گناہوں سے روکنا. گناہوں سے اگر شیخ نہیں روکے گا تو شیخ کی مشکیت کس کام کی؟ شیخ تھوڑی ہو تو میخ ہے، کیل ہے، وہ تو عارف باللہ نہیں ہے، بانگڑ باللہ ہے، وہ تو بہروپی ہے. وہ تو اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے کہ ظالم تم نے لوگوں کو روک ٹوک کیوں نہیں کی، گناہوں سے منع کیوں نہیں کیا، کیوں تمہیں حلوے مانڈے چاہیے تھے، تمہیں ہدیے چاہیے تھے، کیا بک گیا تم؟ کیا لالچ تھا تمہیں کہ لوگ گناہ مان جائیں گے؟ ارے تو تم تو پھر اللہ والی نہیں ہو، تم تو بکاؤ مالو. تو شیخ کے اوپر اللہ کا عذاب پکڑ آ سکتی ہے. تو سچا اللہ والا ہوتا کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ حق بات کہہ دیتا ہے اور خدا کو گواہ بنا دیتا ہے اور سائڈ میں ہو جاتا ہے، بس آگے دلوں میں ڈالنا نہ کرنا، عمل کرنا کرانا وہ سب اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے. اللہ تو ہر انسان جو ہے بھائی اپنے اپنے دائرے اختیار میں کوشش کریں کہ جو اعمال درست رکھیں ہم لوگ، اور یہ جو گناہوں سے منع کرنے والا جو شعبہ ہے نیک اعمال، اس کی طرف توجہ دیں. لازمی طور پہ اللہ کے عذاب سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے. بھائی پوری امت نہیں اگر یہ کام کر رہی تو ہم انفرادی طور پہ یہ کام کر لیں تو کم از کم ہم اور ہمارے گھر والے تو بچ جائیں گے. پورے دنیا کا ہم ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا ہوا، نہ اللہ ہم سے سوال کرے گا پوری دنیا کا. اللہ تو ہم سے، مجھ سے اپنے بارے میں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ پاک پہلے پوچھیں گے. تو تھوڑا سا اتنا ہی کام کر رہے ہیں تو کم از کم اتنا ہوگا کہ جو آگ سب جگہ لگی ہوگی انشاءاللہ ہمارے اور ہمارے گھر میں وہ آگ نہیں آئے گی. مسئلہ سمجھ لیں، یہ ضروری نہیں ہے دنیا میں اور ہوگا وہی ہمارے ساتھ ہوگا. بہت سے لوگ کہتے ہیں یار دنیا میں جو ہوگا جو سب کے ساتھ وہی ہمارے ساتھ ہوگا، ایسا نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، پھر اللہ نے مثالیں دے دے کے فرمایا جب عذاب اور مصیبت جب ان کو بڑھائے، جو لوگ ہم سے تعلق والے لوگ تھے ہم نے ان کو اس کرب و بلا سے نجات دی، جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا. دو لفظ ہیں نبیوں کے اوپر، حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو قومیں ان پر ایمان لائی تھیں تو اللہ نے فرمایا جو کفار تھے ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور جو نبیوں پر ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا وہی بات تقوی کیا ہوگی. یہ نہیں کہا خالی جو ایمان لائے تھے بچا لیا، جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا ہم نے ان کو نجات دی اس غم سے جس میں گھٹ گھٹ کے جی رہے تھے، اور اس کے علاوہ ہم نے سب کو غرق کر دیا. تو بھائی پورا جہاں جو ہے وہ نام مانے، نام اللہ پوچھے گا، نام ٹھیکیدار بن سکتے ہیں، کم از کم اپنے آپ کو تو ہم بچا لیں، اپنے گھر والوں کو تو بچا لیں اللہ کے عذاب سے. لاکھ مہنگائی ہو، پیٹرول 500 روپے لیٹر ہو جائے، لاکھ ٹیکسیز کا نظام ہو جائے، لیکن جس نے اپنا تعلق اللہ سے صحیح رکھا ہوگا انشاءاللہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کتنی مہنگائی ہو جائے اللہ پاک اس کو کہاں سے دیں گے، کہاں سے اس کی گاڑی چلے گی، میں اس کو لفظوں سے نہیں بیان کر سکتا. اللہ پاک کا وعدہ ہے سورہ طلاق میں فرما رہے ہیں جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں اس کے مہم و گمان میں نہیں ہوگا. اللہ کہہ رہے ہیں عقل مت لاؤ، مہم و گمان میں نہیں ہوئے وہاں سے دوں گا جہاں تم سوچ نہیں سکتے، بس مجھ سے تعلق درست کرو، تقوی سے رہنا شروع کر دو. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ومن یتقی اللہ سے دوسرا نام کیا ہے؟ ومن یتقی اللہ یجعل له من ومن یتقی اللہ یجعل له مخرجا. جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور مصیبت سے نکال دیں گے، مصیبت سے نکال رہے ہیں، کاموں میں آسانی پیدا کریں گے، امری یسرا، پھر تیسری جگہ بے شمار پیسہ دیں گے، دو اس کو اپنا ولی بنا لیں گے اور اس کو عزت عطا فرمائیں گے. کتنی چیزیں آ رہی ہیں تقوی میں، یعنی تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں کو چھوڑنے کے اوپر. آج لوگ نماز پڑھ لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے، مبارک ہے بھائی، یہ بھی اللہ کا فضل ہے کر رہے ہیں، لیکن بھائی گناہوں کو تو چھوڑیں، گناہ کبیرہ کو، تو یہ سارے وعدے پھر انشاءاللہ ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہوں گے. کیسے تقوی اختیار ہم لوگ نہیں کریں گے تو کیسے مسائل حل ہوں گے؟ صرف نماز پڑھنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، نماز کے ساتھ گناہوں سے بچنا ضروری ہے. ایک سیٹ ہوتا ہے ہر چیز کا، جب وہ سیٹ کمپلیٹ ہوگا نا پھر اس کے بعد شفا ہوگی. اب آدمی ننگی فلمیں دیکھتا رہے، ویب سائٹ پہ نمازیں پڑھتا رہے، فائدہ تو ہوگا نماز کا، کون انکار کر رہا ہے تھوڑا بہت، لیکن کامل فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بد نظری کی لعنت سے لکی بد دعا میں آ رہا ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں لعن الناظر منظور علی، اللہ پاک لعنت فرما جو بد نظری کرے اس پر بھی، اور اس پر بھی لعنت فرما جو بد نظری کے لیے خود کو پیش کرے. تو رسول اللہ کی لعنت کی بد دعا چلے گی تو پھر اس میں نیک اعمال کے ساتھ وہ کامل فائدہ نہیں ہوگا. دل میں گھبراہٹ وحشت رہے گی، سکون نہیں ملے گا، مایوسی نا امیدی کے ڈیرے رہیں گے، وسوسے شیطانی آتے رہیں گے. نیک اعمال کرنا ہے، گناہ کبیرہ کو ختم کرنا ہے، یہ چارٹ بنانا ہے، ایکس اور وائی گراف ہوتا ہے نا، نیک اعمال بڑھانے، گناہوں کو ختم کرنا ہے، یہ ہے اصل کھیل، تاکہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہزاروں لاکھوں نیک اعمال ہوں اور زیرو ہمارا گناہ کے معاملات ہمارے صفر زیرو ایکسس کے اوپر ہوں، یہ ہے کامیابی. یہ نہیں ہے کہ ایک لاکھ مرے اس حالت میں 10 لاکھ نیک اعمال ماشاء اللہ تو 20 لاکھ گناہ. فرشتے بھی کہیں کہاں لے کے جائیں بھائی اس کو، ایسا ایمانداری سے چل رہا ہے جیسے کوئی نیک اعمال کرتا تھا فوراً دوسرا کو گناہ کرتا تھا. برابری نہیں کرنی ہے، برابری کرنے والوں کے اوپر بھی اللہ نے فرما دیا زیادہ اگر گناہ ہوئے تو پھر جہنم میں جائے گا. برابر نیک اعمال اور برابر گناہ بالکل برابر کیے تو مقام آراف ملے گا، نہ ان کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. قرآن پاک میں سورہ آراف ہم سنی ہوگا نا سورہ اعراف, وہ جنت اور جہنم کے درمیان کی فصل ہے. یعنی اس میں ان مسلمانوں کو رکھا جائے گا کہ جن کے نیک عمل اور گناہ برابر تھے, وہ حسرت سے کبھی دائیں طرف دیکھیں گے جنت کے مزے دیکھیں گے روئیں گے کہ اللہ پاک کاش, وہ روئیں گے حسرت کریں گے ہم نے نیک عمل کر لیے تھے, کاش تھوڑا سا گناہوں سے بچ جاتے تو ہم بھی جنت میں چلے جاتے. یہ کوئی صوفیوں کی خانقاہی بیان نہیں ہے, یہ قرآن اور حدیث سے متعلق ہے. پھر تھوڑی دیر میں جہنم کی طرف دیکھیں گے تو ڈریں گے روئیں گے اور شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے اگر جنت میں نہیں بھیجا تو جہنم سے تو اللہ نے بچا لیا. بیچ میں رکھے ہوئے رہیں گے وہ, پھر ایک وقت آئے گا اللہ پاک ترس پا کے ان کو پھر جنت میں ڈال دیں گے. تو بھائی یا تو ہم لوگ اکثریت مسلمانوں کے اعمال ایسے ہیں کہ جہنم میں جانے والے, یا بہت اگر کوئی نیک ہوتے ہیں تو مقام اعراف تک جانے والے. تو بھائی جنت کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے, کہ جو گناہوں سے بچنے والے ہوں گے کثرت کے ساتھ. باقی تو بھائی یہ قانون کی باتیں, اللہ جس کو چاہے بخشے, جس کو چاہے پکڑے, اس کی رحمت میں, اس کی شہنشاہیت میں کس کو دخل ہے. یہ تو ایک عام قاعدہ بتایا جا رہا ہے. اللہ جل جلالہ ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ ہم سب لوگ, آپ سب لوگ, ہم سب لوگ بھائی جو جو ہمارا دائرہ اختیار ہے کوشش کریں گے نا بھائی گناہوں سے منع کرنے کی. اپنے دائرہ اختیار میں پیار سے محبت سے جب سے سب سے پہلے سنتوں پر ڈائریکٹ گناہ کی بات سے نہ روکیں, اس سے فساد پیدا ہوگا. دم پہ پیر رکھنا ہے, دکھ چیخنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, برسوں کا بگاڑ ہوتا رہا گناہوں کی لذت میں, حرام لذت میں. اللہ نے آزمائش کے واسطے ایک کشش رکھی ہے, مزہ رکھا ہے. آپ نماز کو بولیں, قرآن کو بولیں, کہیں گے ہاں ماشاء اللہ ہمارا بچہ بہت اللہ والا ہے, بہت پیارا ہے. وہی بچہ بولے کہ بہن ذرا پردہ کر لو, یہ تھپڑ ماروں گی کھینچ کے, کیا وہ ابھی تو پیارا تھا, بڑا پیارا تھا بھائی, کیا ہو گیا آپ کو, تو تیش آ گیا. وہی بات کہ ابھی اس نے دوسری تبلیغ شروع کر دی ہے, گناہوں سے منع کر رہے ہیں. کتنے نوجوانوں کو جب کہا میں غیر شرعی تقریبات میں نہیں جاؤں گا تو ابا نے کہا بیٹا یہ بوریا بستر اٹھاؤ اور گھر سے نکلو, گھر خالی کرو, اپنا گھر کوئی دوسرا دیکھو اگر یہ حرکتیں کر رہی ہیں. تو یہ کب ہوا ایسا؟ جب نہیں عالم منکر پر بات کی گئی, عمل بارو تھا تو کوئی برا نہیں مان رہا تھا. وہی بتا رہا ہوں اس کی اہمیت کو سمجھیں. سب یہ کہتے ہیں نماز قرآن کی بات کرو, یہ باتیں مت کرو, تو بھائی اللہ کا عذاب آئے گا پھر اگر تم چپ کر آئیں گے. اگر ہم ان لوگوں کو, ان اللہ والے لوگوں کو جو گناہوں سے منع کر رہے ہیں, اگر ہم کو ان کا بولنا برا لگے گا تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا. تو ڈرنا چاہیے ایسی چیز سے, روکتے ہوئے ان چیزوں کو روکتے ہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم میں ایسے لوگ ابھی موجود ہیں. آخر میں ہمارے پیارے مرشد عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ پانچ عمال بہت ضروری ہیں, تو جو بھی یہ پانچ عمال کر لے گا انشاءاللہ تعالی مرے گا نہیں سفر جب تک اللہ پاک اس کو اتنا ولی نہیں بنائیں گے. اور پانچ عمال کا تعلق فرائض اور واجبات سے, تو پہلے تو قرآن پاک تجوید سے پڑھنے کا اہتمام کریں کہ بغیر تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا اور سخت گناہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کا سن کے جو پڑھ رہے ہیں قرآن پاک چھوڑنے کے لیے کیا فائدہ ہمارا, قرآن پاک درست نہیں ہے, تجوید درست نہیں ہے. مطلب یہ کہ فکر کریں تو قرآن پاک تجوید سے پڑھیں, ڈیڑھ دو مہینے کی محنت ہے کسی بھی قاری صاحب سے تو نورانی قاعدے سے پڑھنا شروع کر دیں تو ان شاء اللہ قرآن پاک درست ہو جائے گا. ایک دوسرا مل, ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے, ڈوری کے نیچے سے دائیں سے بائیں تھے بائیں سے. اور اگر تینوں طرف سے داڑھی چاول کے دانے کے برابر بھی کم ہے تو ایسی داڑھی کا رکھنا اور مڑانا حرام ہے, اور حرام کام کرنے والا کبھی اللہ کا ولی دوست نہیں ہو سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھ کے جن کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑھیاں مڑی تھیں, نفرت سے ناگواری سے منہ پھیرا, ان کو بددعا دی کہ ہلاک اور برباد ہوئی, تم کیا شکلیں بناتے ہو. تو سوچنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف اور غم ہوا تھا ایسی چہرے دیکھ کے. ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے, چاروں اماموں کا اجماع, کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے, سنت کے ساتھ واجب ہے اور واجب فرض کے درجے میں ہوتا ہے. اور تیسرا مل ہے ماں افسل من القابین من الغارف النار, مردوں کے لیے دو صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے, جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں اور بیٹھے لیٹے تو گھرے چھپ جائے, نہیں تو جہنم میں جلنے کی وعید ہے کہ جو لوگ ٹخنے چھپاتے ہیں وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا ان کو. تو گناہ کبیرہ ہے, تو پینٹ ہو یا کوئی پاجامہ ہو شلوار ہو اس کو فولڈ کر لیا کریں, پینٹ ہے تو نیچے سے پائنچے فولڈ کر لیں, اور شلوار یا پاجامہ کرے تو اس کو اوپر سے نیچے سے اس کو فولڈ کر لیا کریں, تو گناہ کبیرہ سے بچ جائیں گے. اور خواتین دو کام کرنے, داڑھی اور ٹخنوں سے اوپر پائنچے رکھنے کے بجائے قرآن شریف تو تجوید درست کرنا تو خواتین کی نہیں بھی لازمی. تو مردوں کے جو یہ اعمال ہیں, خواتین دو کام کریں, شوہر کی اطاعت فرما برداری اختیار کریں جائز امور میں, اور دوسرا جو ہے شرعی پردے کا اہتمام کریں. اور جو چوتھا مرد جو سب کے لیے دونوں کے لیے برابر ہے, تو نظروں کی حفاظت کریں. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مومن مردوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی باغ نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, اور خواتین اور عورتوں سے, مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ وہ اپنی باغ نگاہوں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اور ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا لعن الناظر منظور الیہ, پڑھی بھی گئی تھی کہ جو شخص اللہ پاک اس پر لعنت فرمائے, کس کی بد دعا آ رہی, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کائنات بنی ہے وہ بد دعا دے رہے ہیں کہ جو لوگ بدنظری کرتے ہیں اپنی خالہ زاد, ماموں زاد, چچا زاد, اسی طرح ممانی, چچی, تائی اور جتنی بھی نام محارم خواتین, لڑکیاں, عورتیں چلتے پھرتے دیکھتے رہتے ہیں صبح سے رات تک, یا موبائل پہ بدنظری کرتے رہتے ہیں, وہ سب اس بد دعا میں آ جاتے ہیں. تو نظروں کی حفاظت کریں, نہیں تو آپ وسلم کی بد دعا کی لپیٹ میں آنے کا ڈر ہے. کبھی خطا ہو جائے, گناہ ہو جائے, بدنظری ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں. تو توبہ سے یہ ہوا کہ وہ اللہ پاک انتظار کرتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ لعنت کی بد دعا میں وہ نہیں آتا. اور آگے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس پر بھی لعنت فرما جو بد نظری کے لیے خود کو پیش کرے. اس میں وہ خواتین آ جاتی ہیں جو ہر ایک نامحرم کے سامنے منہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور آ جاتی ہیں. تو یہ پھر وہی بات آتی ہے, سارا اوال پھر باپ اگر غیر شادی شدہ ہے تو باپ کے اوپر وبال آئے گا یا پھر بھائی کے اوپر آئے گا, اور شادی کے بعد وہ وبال پھر شوہر کے اوپر آئے گا کہ تمہارے نکاح میں کیوں نہیں فکر کی. بارہ, تو نظروں کی حفاظت کریں, اور پانچواں جو عمل ہے وہ دل کو بالکل پاک صاف رکھیں اللہ کے لیے, کیونکہ یہ اللہ ہمارا جو دل ہے یہ بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے. یہ تعلق مالدہ, نسبت مالدہ اور تخوے کا نور, ولایت کا نور, یہ سب قلب میں آتا ہے, پھر اس کے بعد اللہ پاک اس کو ولایت عطا فرماتے ہیں. تو دل کو بالکل پاک صاف رکھیں اللہ کے لیے, دل میں گندے خیالات لے کر نہ آئیں. شیطان ڈالتا رہتا ہے, وسوسوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے, وہ الگ چیز ہے, لیکن جان بوجھ کے لانا, جمانا دل میں گندے خیالات اور اس کو سوچتے رہنا, پکانا گندے خیالات کو, یہ چیز صحیح نہیں ہے. اس سے پانچ چاروں اعمال جو کرتے ہوئے جو لوگ آ رہے ہوں گے اور دل میں گندا خیال اگر پکا رہے ہوں گے تو چاروں اعمال کا نور برباد ہو جائے گا. تو دل کو پاک صاف رکھیں, مصروف ہو جائیں شیطان اگر وسوسے ڈالے, وضو کر لیں, کتاب پڑھنا شروع کر دیں. اگر گھر کے اندر وسوسے آ رہے ہیں تو باہر چلے جائیں, باہر آ رہے ہیں تو گھر میں آ جائیں, یعنی کوئی نہ کوئی اپنی پوزیشن چینج کر لیں تو ان شاء اللہ وسوسے پھر ختم ہو جائیں گے, گندے وسوسے. اور ان پانچوں اعمال کی توفیق کسی بھی اللہ والے سے جہاں مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کر لیں تو انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں ایک ایک کر کے پانچوں اعمال کی توفیق ہو جائے گی. ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ جو گناہوں سے منع کرنے پر مختصر بات کے, اب اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ گناہوں میں چونکہ ایک لذت اللہ پاک نے رکھی ہے, ایسا ہے جیسے شیر کے منہ سے گوٹا چھیننا. شیر کے منہ میں گوٹا آپ چھین کے دکھا سکتے ہیں؟ مشکل ہے نا, پھڑ کھائے گا شیر. تو چونکہ آدھی ہم پورے پورے خاندان ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو لوگ چھوٹتے ہی کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے, اصل دین پہ یہ کون سا دین ہے, یہ بولتے ہیں. بہرحال تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, پہلے پیار پیار سے معاملات کو لے کے چلے, میٹھا میٹھا کر کے. کیا مطلب؟ سنت کے مطابق پہلے لوگوں کو, گھر والوں کو سنت پہ لگایا تھا کہ بھائی ڈائننگ ٹیبل پہ نہیں کھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جو جس قوم کی نقل کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ زمین پہ دسترخوان پہ بیٹھ کے سب لوگ کھائیں آہستہ آہستہ سے. ابھی ٹی وی کی بات نہیں کر رہے ہیں, چیخ پڑیں گے لوگ, ابھی تو اس پہ آ جائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ اس میں ابھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے نا. تو وہی بات کہ تدریجن اصلاح ہوتی ہے آہستہ آہستہ. آپ ڈائریکٹ تھرڈ ڈگری یوز کریں گے تو لوگ اچھل پڑیں گے. تو پیار پیار سے لے کے چلیں. اگر گھر والے نہیں مان رہے, ایک مثال دیتا رہتا ہوں کہ نہیں بات کوئی مان رہا تو آپ کہ بھائی ٹھیک ہے تم لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ کھاؤ, میں زمین پہ بیٹھ کے اکیلا کھا لوں گا. چند دن اس طرح سے اکیلے تقوی سے رہیں, انشاءاللہ تعالی دو تین مہینے گزریں گے پورا گھر زمین پہ بیٹھ کے کھا رہا ہوگا. مسئلہ یہ کوئی ایک تو تقوی اختیار کرے, کوئی ایک تو پکا بننے کی کوشش کرے, اس کے اثرات پورے گھر میں آئیں گے. یہ ہے دین کو پھیلانے کا طریقہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا رب کریم یا ارحم الراحمین, یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. مالا میں بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کی ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں. یا اللہ ہم سب کی قابل مغفرت فرما, یا اللہ ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے, معاف فرما دے. یا اللہ ہر گناہ سے بچنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو داعی اللہ کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر اللہ پاک خوب چلنے اور لوگوں کو چلانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا رب کریم, یا اللہ دنیا سے سارے ہمارے دلوں سے سارے خوف نکال دے, بس اپنا خوف ہمارے قلب کو عطا فرما دے. یا رب کریم یا ارحم الراحمین, حاضرین مجلس میں سے جس جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ کو جاننے والا ہے, ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. جو بھی آئے محروم نہ جائے, دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے. اللہ جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ کو جاننے والا ہے, سب کی حاجات کو پورا فرما دے, کسی ایک کو محروم نہ فرما. یا اللہ جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں ان کو لال سے غنی فرما, جتنے بھی تندرست ہیں اللہ ان کو خوب غنی فرما. یا اللہ جن کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، پریشانی ہے، رکاوٹیں، پیمنٹیں نہیں مل رہی ہیں، اللہ ان کے رشت میں روزگار میں خوب برکت عطا فرما، تمام رکاوٹوں کو بندشوں کو اللہ پاک دور فرما دے، ان کو دین دنیا کی دولت سے مالا مال فرما دے، سب کو ہم سب کو عافیت عطا فرما دے یا اللہ، بالخصوص فلسطین مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یہودیوں کو اور اس کے مددگاروں کو جلد از جلد ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے، عزت کا نشان بنا دے یا اللہ، بھوک سے تڑپ تڑپ کے اللہ وہ بیچارے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اللہ پاک کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، مسلسل کئی مہینوں سے فاقے چل رہے ہیں، اللہ پاک خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما دے یا اللہ، ان کو پانی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ پاک دھوپ ہے اللہ، اب تو وہ صاحبان بھی نہیں رہے، پورے پورے انہوں نے گھر اڑا دیے، جگہیں اڑا دی ہیں، ہاسپٹل اڑا دیے، اللہ پاک کھلے دھوپ کے اندر میدانی علاقوں میں بیچارے وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اللہ پاک، اور اس پر دھوپ اور اس پہ نہ پانی نہ کھانا، اللہ تو ان پر رحم فرما یا اللہ، ہماری بیشیوں کو بے غیرتیوں کو ختم فرما دے یا اللہ، ان کی چیزوں کا 100% بائیکاٹ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما یا اللہ، ہماری بے حسی کو ختم فرما دے یا اللہ، ہمیں کفر کی موت میں مرنے سے بچا لے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر مقدر فرما، اپنے مسلمان بھائیوں کا درد رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمارے دل پر جو سختی اور زنگ آ گئی اللہ اس کو ختم فرما دے یا رب کریم، میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرومین کی، کل مومن مومنات کی، کل جنات کی اور میرے ساس سسر کی، سب کی کام مغفرت فرما سکتے ہیں، فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللهم آمين ثم آمين يا رب العالمين، ربنا تقبل منا إنك السميع العليم.